بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ مبارک علی وشکل اختتام ہے، آخری عشرہ شروع ہوگا، اور شروع ہونے کے ساتھ ہی اتنا تیز تیز چلے گا. اللہ تبارک و تعالی ان گھڑیوں کی ہمیں قدر کی توفیق دے، بالخصوص معتکفین اپنے آپ کو ہر وقت مشغول رکھیں. اور مشغولی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی گفتگو بات چیت ہرگز نہ ہو، جس کی حضرت شیخ قدس روح بار بار روزانہ تاکید فرمایا کرتے تھے. وہی وقت ذکر و تلاوت مالک کی یاد میں صرف ہو، اور پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ویل للمطففین پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین تو اسی کو پڑھتے رہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آیت کو دہراتے ہوئے رات گزار دیتے تھے. تو یہ بھی ایک ادا ہے، اور پڑھتے رہیے. جیسے حضرت شیخ قدس روح کے یہاں سینکڑوں کی تعداد میں روزمرہ ایک ختم پڑھنے والے معتکفین میں ہوتے تھے، اس پر عرض کیا تھا کہ لیلۃ النور میں ایک ایک ختم تو ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر دو دو اور تین تین اور چار چار تک نوبت پہنچی کہ انہوں نے کسی نے تین تین چار چار ختم پڑھے 24 گھنٹے میں. تو ہمارے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ وہ جس نے وہ پانچ چار پڑھے ہیں تو ان کا نام ذرا مجھے لکھوا دے، میں نوٹ کر لوں. یہ محدثین کے ہاں احتیاط کہ صرف سنی سنائی چیزوں کو کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان بھول جائے، اسی لیے احادیث کی کتابت کا دستور رہا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ایسے غیر معمولی حافظ کے انسان تھے کہ انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ تحقیق تتبع اور بالکل واقعہ صحیح ہے، اس یہ چیز محدثین کے یہاں خاص طور پر پائی جاتی ہے کہ ایک ایک چیز میں وہ تتبع کریں گے، ایک ایک کلمے میں تحقیق کریں گے کہ یہ کلمہ اس طرح نہیں، اس طرح فلاں نے روایت کیا. ہوں ورنہ اناپ شناپ کوئی آدھی بات سن لی اور آگے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا تو اس بے احتیاطی نے بہت نقصان پہنچایا. جیسا کہ ایک تازہ مثال ہمارے سامنے ہے, چند ماہ پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے جس کا گارڈین وغیرہ میں اشتہار بھی ہے, تو میں نے ایک ساتھی سے منگوانے کو کہا. جب وہ آئی تو میں نے کہا کہ میں تو انگلش نہیں پڑھ سکتا, مجھے جہاں کہیں سے کھول کر ہمارے اکابر کے جہاں نام نظر آئے تو مجھے تھوڑا سنا ہو. تو اس میں جہاں کہیں نام آئے وہ اس کتاب کا نام ہے مدینہ ان برمنگھم نجف ان برینٹ ان سائڈ برٹش اسلام, اور لکھنے والی کوئی خاتون ہے انیس بوین INNIEES بوین BOWEN. اور جب چند ایک جگہ سے ابھی انہوں نے مجھے سنایا تو میں حیرت میں رہ گیا کہ جو کتاب جس کی اتنی پبلسٹی اور شہرت ہو اور وہ کہیں خدا نخواستہ بطور ریفرنس کے بھی استعمال ہو, تو اس میں اس طرح کی فحش غلطی کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی قدس سرہ کی ذات عالی تو ایسی ہے کہ آپ کے متعلق کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو ہر زبان میں آپ کو حضرت کی کتابوں کا ذکر ملے گا, آپ کا ذکر ملے گا, اور خود آپ نے تو بڑی تفصیل سے کئی جلدوں میں آپ بیتی تصنیف فرما دی جس کے محرک ہمارے بھائی جان نور اللہ مرقدہ ہو کہ حضرت شیخ قدس سرہ کا آپریشن ہوا علی گڑھ میں, آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے, ہمارے بھائی جان خادم ہیں, تو حضرت سے پوچھتے رہے اور نوٹ کرتے رہے. جب حضرت نے اس کو محسوس فرمایا تو پھر باقاعدہ حضرت نے ان حالات کو تصنیف فرمانا شروع فرمایا, اور پھر حضرت نے بھائی جان نور اللہ مرقدہ سے پوچھا کہ اصل محرک وہی تھے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے, تو بھائی جان نے یاد ایام کا مشورہ دیا. تو پہلے جو یہ کتاب چھپی تو اس میں آپ بیتی اور یاد ایام دونوں نام لکھے جاتے تھے. تو اس طرح کئی جلدوں میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی اپنی تاریخ, ساری عمر کے حالات پر وہ محیط ہے, اور اس میں تمام اطراف کے بڑے بڑے اداروں, کئی شہروں, سہارنپور, دلی, کاندھلہ, مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ, کبھی ان سب کے حالات ہیں، کیونکہ کبھی حضرت یہ کتاب سہارنپور میں بیٹھ کر تصنیف فرما رہے ہیں، کبھی سفر میں تصنیف ہو رہی ہے، کبھی مدینہ طیبہ میں ہو رہی ہے، تو حضرت کے حالات تو کلی اور جزئی طور پر تمام چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اب ریسرچ کرنے والوں نے جن سے مدد مانگی ہوگی، کہ وہ تو اردو یا عربی وغیرہ نہیں پڑھ پاتے ہوں گے، تو جنہوں نے مواد سپلائی کیا انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ بغیر تحقیق کے ایسی غلط بیانیں، کہ حضرت کے چچا ہیں بانی تبلیغ جنہوں نے تبلیغی کام شروع فرمایا، حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، تو حضرت کے چچا کو حضرت شیخ کا سن ان لو بتایا، جب یہ میں نے سنا تو میں حیرت میں رہ گیا، اور پھر دوسرا ایک قصہ اس سے بھی اور آگے اس میں معلوم ہوا کہ حضرت شیخ قدس روح کے حالات کا ذکر فرماتے ہوئے کہ وہ مصنف تھے، محدث تھے، دینی تدریس کا کام انجام دیا، روحانی طور پر حضرت کے مسترشدین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں لکھا کہ یہ پولیٹکس میں بھی حصہ لیتے رہے، اور پولیٹکس میں بھی کہاں حضرت کی ساری عمر گزری سہارنپور اور یو پی میں، اور لکھا کہ پاکستان میں فلاں جگہ کے گورنر یا وزیر اعلیٰ بنائے گئے، تو پھر میں نے ان سے کہا بھائی کتاب رکھ دیجیے، اس لیے کہ اس نے کوئی مزہ نہیں دیا کہ حضرت شیخ قدس روح کا اسم گرامی محمد زکریہ کاندھلوی، کاندھلے میں پیدائش، پھر بچپن کا کچھ حصہ گنگو میں گزرا، پھر سہارنپور منتقل ہوئے تو ساری عمر سہارنپور میں قیام رہا، اس لیے کاندھلوی، سہارنپوری، اور پھر مدینہ طیبہ میں آخری زندگی گزری کوئی 13-14 برس، تو یہ پھر مہاجر مدنی حضرت بنے، تو اب یہ پاکستان کی پولیٹکس اور وہاں کی سیاست اور وہاں کے وزیر اعلیٰ اور وہاں کے گورنر، یہ پڑھ کر، یہ سن کر میں نے کہا کہ کتاب بند کر کے رکھ دو، اور میں سمجھ گیا کہ یہ لکھنے والی خاتون نے جن سے مدد مانگی ہوگی تو انہوں نے کتنی غلط بیانی تو شاید نہیں کہہ سکتے، یہاں تو انہیں جن سے پوچھا گیا ہوگا انہیں مغالطہ ہوا ہوگا، یا جنہوں نے بھی ریسرچ کیا انہیں مغالطہ ہوا ہوگا، کہ جیسے حضرت شیخ قدسی روح کا نام محمد زکریہ سہارنپوری، تو اسی نام کے کراچی میں مولانا محمد زکریا سہارنپوری تھے، وہ وہاں کی سیاست میں حصہ لیتے رہے، اور اس نام کے مغالطے کی وجہ سے ان کی سیاست، ان کا سیاست میں حصہ لینا حضرت شیخ کی طرف منسوب کر دیا گیا، انا للہ. تو وہ محمد زکریا سہارنپوری اور ہیں. تو انہی چیزوں سے بچنے کے لیے یہ محدثین اتنی احتیاط برتتے ہیں. کہ میں نے بھی جٹ سے فوراً اس مجلس میں حضرت کو بتایا نہیں، بلکہ ابھی اس کے فوراً بعد حضرت شیخ یونس صاحب عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو میں نے کسی کو جو ٹیکس لیلۃ النور کے دوران 24 گھنٹے میں پڑھنے والے اور 5 ختم کرنے والے صاحب نے مجھے ٹیکس کیا تھا، تو وہی ٹیکس میں نے پھر مکہ مکرمہ بھیجا کہ حضرت شیخ یونس صاحب کو یہ ٹیکس بتا دیں کہ لیلۃ النور میں ہمارے ایک دوست نے 5 قرآن ختم کیے تھے. اسی طرح کا واقعہ حضرت شیخ یونس صاحب کا کہ جب وہ ہمارے بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد چپاٹا پہنچے اور وصال کی شب وہاں کے مقامی ایک بڑے میاں نے جو اصلاً زامبین افریقن ہیں، تو انہوں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معہد رشید تشریف لائے اور بھائی جان نور اللہ مرقدہ کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لے گئے. تو حضرت شیخ یونس صاحب نے وہاں چپاٹا میں ارشاد فرمایا کہ ان بڑے میاں کو لایا جائے. ان کو لایا گیا، انہوں نے اپنی زامین زبان میں وہ قصہ بیان فرمایا، ان کا حلیہ، بات چیت کا انداز دیکھ کر حضرت شیخ یونس صاحب کو اطمینان ہوا کہ بالکل سچا اور صحیح واقعہ ہے کہ یہ اس عمر میں اس طرح جو دنیا میں آج کل فساد پھیلا ہوا ہے ان میں سے کسی چیز سے متاثر نہیں، یہ ایک سیدھے سادھے دیہات میں رہنے والے انسان. تو یہ تحقیق اسی لیے تاکہ کوئی نقل واقعہ میں کسی طرح کی کوئی غلط بیانی اور آگے پیچھے نہ ہو. تو یہ جو کتاب مدینہ ان برمنگھم نجف ان برینڈ نامی کتاب میں جو دو واقعے بیان کرتے ہوئے ان سے غلطی واقع ہوئی، تو یہ جنہوں نے مدد کی اس کتاب کی تالیف میں ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے احتیاط سے کام نہیں لیا اور اتنی فحش غلطی اس میں واقع ہوئی. لیکن یہ جو مذہبی تفرقہ بازی ہوتی ہے اس میں تو باقاعدہ یہ چیزیں گھڑی جاتی ہیں اور گھڑ کر غلط طور پر منسوب کی جاتی ہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام اور کس درجے کے وہ انسان، مگر ان دونوں عظیم اماموں پر ایک ہی جیسی، ایک ہی طرح کی تہمت لگائی گئی اور ان پر الزام لگایا گیا. دونوں کے متعلق یہ الزام کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علی ابن مدینی کی کتاب چوری کی نہیں بلکہ چوری کروائی اور اس سے استفادہ فرما کر آپ نے اپنی جامع صحیح تصنیف فرمائی. اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اسی طرح کا ایک الزام کہ انہوں نے محمد ابن جریر طبری کی کتاب الشروط سے چوری کر کے اپنی کتابیں تصنیف فرمائی. لکھا ہے کہ سرق ابو جعفر الطحاوی من کتابی ہی, کہ ان کی کتاب سے چوری کر کے انہوں نے اپنی کتابیں تصنیف فرمائی اور پھر یہ ظاہر کیا کہ یہ ہماری تحقیقات اور ہماری محنت کا نتیجہ ہے. حالانکہ یہ تہمت لگانے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ابن جریر طبری یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی پڑوسی نہیں تھے کہ مصر میں رہتے ہوں اور امام طحاوی ان کی کتاب چوری کر لیں, اور اگر بالفرض کسی طرح یہ کتاب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی پہنچ بھی جاتی, ابن جریر کی کتاب کتاب الشروط, تو اس سے انہیں کیا فائدہ ہوتا کہ ابن جریر طبری نے جو کچھ کتاب الشروط لکھی ہوگی وہ تو اپنے مذہب پہ لکھی ہوگی, نہ حنفیہ کی شروط کے مطابق لکھی ہوگی نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق لکھی ہوگی, بلکہ ان کا اپنا مذہب اور اپنے طریق پر انہوں نے لکھی ہوگی. تو اس سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور ابن جریر طبری تو ساری عمر طبرستان میں رہے اور کچھ مدت بغداد تشریف لے گئے, تو کہاں مصر, کہاں بغداد اور کہاں طبرستان. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ابن جریر کی طرف یہ جو کتاب منسوب کی گئی اس کا کوئی وجود ہی نہیں, اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوئی ایک کتاب الشروط نہیں لکھی بلکہ ان کی تو کتب شروط ہیں. ایک کتاب الشروط صغیر ہے, ایک کتاب الشروط متوسط ہے, ایک کتاب الشروط کبیر ہے. اور یہ ابن جریر طویل عرصہ طبرستان میں رہے, اور جب وہ بغداد میں رہے تو وہاں حشویہ کے وہ مقہور رہے, حتیٰ کہ ان پر اتنے مظالم ڈھائے جاتے تھے کہ ان کے ابن جریر کے مکان پر پتھروں کی بارش برسائی جاتی تھی, حارس متعین کیے جاتے تھے ان کی حفاظت کے لیے, اور وہ فتنوں سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ اپنی کتابیں بعض مرتبہ انہوں نے دفن کر دی. مثلاً کہ کتاب انہوں نے لکھی تھی اختلاف الفقہا, تو وہ مخالفین سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی, تو آپ نے اس کو چھپانے کے لیے اس کو دفن کروا دیا. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تو مصر میں رہے, اور مصر میں ایک عظیم شان کے ساتھ رہے, کبیر و صغیر تمام کی آنکھوں کا تارہ, وہاں کے حکام اور قضات سے ان کے تعلقات اور ہر چیز میں حکام اور قضات، ان کے فتاوی، ان کے فقہ، ان کے استنباط اجتہاد کے محتاج، تو ان کو ابن جریر کی کتاب الشروط سے کیا واسطہ اور کیا تعلق؟ اور امام طحاوی نے تو علم شروط کے بڑے بڑے جاننے والے اور ماہرین علماء قاضی بکار، ابن ابی عمران، ابو حازم، عبد الحمید، تو ان سے آپ نے یہ علم شروط حاصل کیا. اور یہ احناف میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے اور ان سے بھی پہلے سے یہ علم احناف کے پاس تھا، علم شروط. اسی لیے ابن ابراہیم ابن جراح، حماد ابن زید، یحییٰ ابن اکثم وغیرہ کے آپ حالات پڑھیں تو اس میں اس کی تفاصیل آپ کو ملیں گی. لیکن ایک الزام دھرنا تھا وہ دھر دیا. یہی حال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک شخص اندلس میں ہے، مسلمہ ابن قاسم اندلسی، جن کی وفات سن 353 میں ہے، تو وہ اپنی کتاب الصلاح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ سرقہ اور چوری کی تہمت دھرتے ہیں کہ علی ابن مدینی نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب العلل، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی طرح سے دوسرے حضرات بہت کوشش کرتے تھے کہ ان کی اس کتاب تک کسی طرح رسائی ہو جائے اور کتاب وہ دیکھ پائیں، انہیں مل جائے. لیکن علی ابن مدینی نہایت حفاظت سے اس کتاب کو رکھتے تھے. تو کہتے ہیں اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے کسی جائیداد کو دیکھنے کے لیے علی ابن مدینی چلے گئے، تو امام بخاری ان کے بیٹوں کے پاس آئے اور الفاظ بھی کیا، وراغبہ بالمال علی ان یرى الکتاب، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کیسی فرشتوں جیسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری حیات طیبہ ساری مخلوق کے سامنے، دوست اور دشمن کے سامنے، اور ان پر کیا تہمت کہ ان کے بیٹے کو، ان کے بیٹے سے سودا کیا کہ ہم تمہیں مال دیں گے، صرف ایک دن کے لیے کتاب ہمیں دیکھنے کے لیے دے دو. فَأَعْطَاهُ لَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى النُّسَخِ فَكَتَبَهُ لَهُ وَرَدَّهُ إِلَيْهِ. کہتا ہے کہ ایک دن میں اس کی کاپی بنا لی، اور پھر جب علی ابن مدینی کہیں گئے تھے واپس تشریف لائے، اور ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو دوران گفتگو کوئی عبارتیں سنی تو دل میں سوچا کہ یہ تو میری کتاب العلل میں نے لکھا ہے، یہ ان تک کیسے پہنچ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ فَفَهِمَ الْقَضِيَّةَ وَاغْتَمَّ لِذَلِكَ فَلَمْ يَزَلْ مَغْمُومًا حَتَّى مَاتَ، کہ اس کے کہ انہیں سمجھ گئے کہ وہ یہ تو ان تک میری کتاب کسی طرح پہنچ گئی، اور اس کی وجہ سے وہ اتنے مغموم رہے، کہتے ہیں پھر زندہ بھی نہیں رہ سکے اور اسی صدمے میں ان کی وفات ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب لے کر آئے, و خرج الی خراسان و وضع کتابہ الصحیح انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو مذہبی تعصبات میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں, کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے اماموں کو نہیں چھوڑا, جیسے مسیلمہ سے پوچھا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایسی عظیم کتاب اتری ہے, تو کبھی کسی وقت اس کا وہ بکواس بھی سنائیں گے کہ مسیلمہ نے کیا کہا اور اسود انسی نے کیا بنائے. تو بالکل یہ مذہبی فتنے بڑے خطرناک, جیسا شروع میں عرض کیا تھا کہ بڑھتے بڑھتے انسانیت دلوں سے نکل جاتی ہے, اور یہ موجودہ ملکوں میں جو تباہی ہمارے سامنے آئی, تو کبھی سوچئے کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی تو اس میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا جتنا موجودہ ان ملکوں کے انقلابات میں ہوا. تو اس میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ سیاسی, مذہبی, قومی تعصب نے ملک کے ملک ویران کر دیے. تو اس کے سمجھنے کے لیے حضرت مولانا عبدالعلی صاحب نے جو دہلی میں قصہ بیان فرمایا تھا وہ کافی ہے. اللہ عز و جل انسانیت انسانوں میں پیدا فرمائے اور ہم انسانیت سے نکل کر وحشی درندے بنتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے ان حالات کو تبدیل فرمائے, اور جہاں کہیں مصائب ہیں, قیامتیں ہیں, حق تعالیٰ شانہ انہیں ختم فرمائے. ماہ مبارک کی امت کی دعائیں, امت کا گڑ گڑانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.